آپ نے پڑھا کبھی کبھار مسند کو نکرہ لایا جاتا ہے، کس لیے؟ کیونکہ وہاں حسر کا ارادہ نہیں ہوتا اور اسی طرح آہد کا ارادہ نہیں ہوتا، یعنی کسی متعین کی طرف اشارہ مقصود نہیں ہوتا، جیسے آپ کہتے ہیں زید کاتب اور عامر شاعر، یہاں حسر بھی مقصود نہیں ہے کیونکہ کاتب نکرہ ہے، شاعر نکرہ ہے، اور کسی متعین کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے کیونکہ نکرہ کے ذریعے کسی متعین کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. اور کبھی کبھار آپ نے پڑھا نکرہ لاتے ہیں مسند کو تفخیم کے لیے، یعنی عظمت بڑھانے کے لیے، جیسے ہدن للمتقین، تو یہ ہدن نکرہ ہے، کس لیے؟ یہاں تنکیر کس لیے؟ تعظیم کے لیے، کہ بڑی عظیم ہدایت ہے یہ کتاب متقیوں کے لیے. اول التحقیر، یہ کبھی اس کا عکس ہوتا ہے مولانا، کہ نکرہ لاتے ہیں مسند کو کس لیے؟ تحقیر کے لیے، جیسے ما زید شیئا، زید کچھ بھی نہیں ہے، ایک حقیر چیز بھی نہیں ہے. وَأَمَّا تَخْصِيصُهُ، اور کبھی کبھار مسند کی تخصیص کرتے ہیں، اس کی اضافت کر دیتے ہیں یا وصف لے آتے ہیں. اور آپ نے پڑھا ہے نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخصیص کا فائدہ. اور نکرہ کا وصف لایا جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. تو تخصیص کی جاتی ہے مسند کی اضافت اور وصف کے ساتھ تاکہ فائدہ زیادہ تام ہو جائے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ کلام کے اندر جتنی قیودات بڑھتی جائیں گی غرابت بڑھتی جائے گی، اور جتنی غرابت بڑھے گی فائدہ اتنا ہی زیادہ تام ہوگا. اس کے بعد علامہ تفتازانی نے آپ کو بتلایا بھائی کہ یہاں پر ماتن نے اما تخصیصہ کہا، اور پیچھے جہاں پر حال وغیرہ کا ذکر آیا تھا فیل، جہاں فیل کے معمولات ذکر ہوئے تھے وہاں تقیید کا لفظ ذکر کیا، تو ان دونوں میں بتلایا کوئی فرق نہیں، صرف تفنن عبارت ہے مولانا، وہاں اور انداز میں عبارت لے یہاں، اور اگر وہاں تخصیص ہو کہہ دیتے یہاں تقیید ہو کہہ دیتے پھر بھی کوئی فرق نہ پڑتا. لیکن بعضوں نے کہا نہیں، تخصیص اور یہ مقام دونوں میں فرق ہے مولانا، وہاں تھی بات چل رہی فعل کی اور یہاں بات چل رہی ہے اسم کی، اور تخصیص اسم کے اندر ہی آ سکتی ہے کیونکہ تخصیص وہاں آئے گی جہاں عموم ہو، اور عموم کس کے اندر ہوتا ہے؟ اسم میں. تو فعل کے اندر عموم ہے ہی نہیں، لہذا وہاں تخصیص نہیں کہہ سکتے تھے، وہاں تقیید کہا، کیونکہ فعل مطلق ہوتا ہے، وہ مطلق حدث پر دلالت کرتا ہے کسی چیز کے ہونے پر، تو وہاں اور مطلق کے مقابلے میں کیا لاتے ہیں؟ مقید. تو وہاں اس کو مقید کیا جاتا ہے، اور یہاں پر عموم ہوتا ہے اور عموم کے مقابلے میں کیا لاتے ہیں؟ خصوص لاتے ہیں، تو یہاں تخصیص پیدا کی جاتی ہے. علامہ تفتازانی نے اس قول کو رد کیا تھا وفیہ نظر کہہ کر، کہنا یہ چاہتے تھے کہ عموم دو قسم پر ہے، ایک عموم شمولی ہے ایک عموم بدلی ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ نے کیا کہا کہ اسم کے اندر عموم ہے اور فعل کے اندر عموم نہیں. یہ عموم سے کیا مراد ہے، عموم شمولی ہوگا یا عموم بدلی؟ اگر عموم شمولی مراد ہے تو یہ تو اسم میں بھی نہیں، اور اگر عموم بدلی مراد ہے تو یہ تو فعل کے اندر بھی فعل کے اندر بھی موجود ہے. عموم شمولی اس کو کہتے ہیں کہ وہ شامل ہو اور تمام افراد کو، بھائی نکرہ شامل ہو تمام افراد کو ایک وقت، جیسے قوم ان کا لفظ ہے مثال کے طور پر، اس میں عموم کون سا ہے؟ شمولی، بھائی یہ کئی افراد پر بیک وقت بولا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں نکرہ جو ہوتا ہے اس میں کون سا عموم ہوتا ہے؟ عموم بدلی، جیسے رجلن ہے اس میں جنس، بھائی اس میں عموم ہے تو لیکن علی سبیل البدل ہے، بھائی ایک فرد بھی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، تو علی سبیل البدل اس کے اندر کیا ہے؟ عموم ہے. تو کہتے ہیں اگر آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عموم سے مراد یہاں عموم شمولی ہے، تو آپ کی بات کہ فعل میں عموم شمولی نہیں ہوتا یہ تو ٹھیک، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں اسم میں عموم ہوتا ہے، اور عموم سے کیا مراد ہے؟ عموم شمولی، تو اسم کے اندر بھی نہیں، کیونکہ آپ نے خود ضابطہ بتایا کہ نکرہ سیاق اس بات میں واقع ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ خصوص کا فائدہ دیتا ہے، انسان لم یقم آپ نے کیا کہا تھا، یہ کس چیز کے لیے کیا فائدہ دے رہا ہے؟ خصوص کا فائدہ دے رہا ہے، اور یہ کس کے حکم میں ہے؟ سالبہ جزیہ ہوگا، تمام انسان نہیں کھڑے، یعنی کچھ کھڑے ہوں پھر بھی آپ کا کلام صحیح ہے تو یہ سالبہ جزیہ ہے، کچھ نہ کچھ سے نفی ضرور ہونی چاہیے تو یہ سالبہ جزیہ. تو اگر عموم شمولی مراد لیں تو عموم شمولی تو اسم کے اندر بھی نہیں، وہاں بھی کیا آپ بتلاتے ہیں کہ نکرہ سیاق اس بات میں ہے تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ خصوص کا فائدہ دیتا ہے، اگر عموم ہوتا تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتا؟ عموم کا فائدہ دیتا. اور اگر آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ عموم بدلی مراد ہے تو عموم بدلی جیسے اسم کے اندر ہوتا ہے اسی طرح فعل کے اندر بھی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جاءنی رجلن، اس رجلن سے ہر کوئی بھی رجل مراد لیا جا سکتا ہے، کوئی بھی آیا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جانی رجلن کہہ سکتے ہیں. تو یہ علی سبیل البدل ہر فرد کو، ہر رجل کو شامل ہے، لیکن یہ عموم بدلی ہے، اور عموم بدلی تو فعل کے اندر بھی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں جانی زیدن، میرے پاس کون آیا؟ آپ زید کے آنے کے مثال کے طور پر دو حالتیں تھیں، ہو سکتا ہے سوار ہو کر آیا ہو، ہو سکتا ہے پیدل آیا ہو، تو دو افراد ہوئے یا نہ ہوئے آنے کے؟ دو افراد ہوئے. اور جاءنی زیدن دونوں پر بولا جا سکتا ہے، سوار آیا ہو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زیدن، پیدل آیا ہو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اور بھی افراد بنا لیں، آہستہ آیا ہو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زیدن، تیز آیا ہو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زیدن. لیکن جب آپ نے کہا جاءنی زیدن راکباً تو یہاں دیکھا عموم بدلی موجود تھا، پھر آپ نے کہا جاءنی زیدن راکباً، حال کو قید لے کر آئے مولانا، اب فعل کے اندر کیا آ گئی؟ تخصیص آ گئی. کیا آ گئی؟ تخصیص آ گئی. دیکھا، تو پہلے عموم تھا عموم بدلی، اب کیا آگئی؟ تخصیص، کہ اب صرف سوار حالت میں جو آیا اسی پر آپ بول سکتے ہیں جملہ. تو یہ علامہ تفتزانی کا اعتراض تھا کہ اگر عموم سے عموم شمولی مراد تو بھی بات درست نہیں، اگر عموم بدلی مراد تو بھی بات درست نہیں. اور جواب دیا تھا بعض دیگر علماء جو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی کہ اور فعل اسم جو ہوتا ہے اس کی ذات ہی میں عموم ہوتا ہے، اور فعل جو ہوتا ہے اس کی ذات میں عموم نہیں ہوتا، عموم نہیں ہوتا. جی کہتے ہیں فعل جملہ اس کی ذات میں عموم ہوتا ہے. آپ نے کیا کہا؟ نکرہ سیاق اس بات میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ خصوص. کہتے ہیں اسی نکرہ کو ذرا تحتن نفی لے جاؤ، ما جاءنی رجلن، اب کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ اور میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا تو عموم کا فائدہ دیا، اور اسی نکرہ نے دیا، معلوم ہوا اسی نکرہ میں عموم کا بھی احتمال تھا مولانا، یعنی اس کی ذات میں عموم بھی تھا. تو معلوم ہوا آپ کی بات درست نہیں، بھائی آپ کا اعتراض درست نہیں، وہاں پر تقیید ہی کہنا چاہیے تھا اور یہاں پر تخصیص ہی ہونا چاہیے. وَأَمَّا تَرْكُهُ سے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبھار مسند کو ترک کر دیتے ہیں کیونکہ کوئی مانع موجود ہوتا ہے کہ تخصیص نہ کرو، اور کبھی کبھار مت کو معرفہ لاتے ہیں. معرفہ کیوں لاتے ہیں مولانا؟ کیونکہ آپ سامع کو فائدہ دینا چاہتے ہیں حکم کا یا لازم حکم کا. تو آپ ایک امر معلوم کا حکم لگاتے ہیں دوسرے امر معلوم پر، مخاطب کو کس چیز کا فائدہ دینا چاہتے ہیں؟ حکم کا یا لازم حکم کا، یعنی فائدہ الخبر دینا چاہتے ہیں یا لازم فائدہ الخبر دینا چاہتے ہیں. اور اس پر ایک شبہ جو پیدا ہو رہا تھا وہ بھی دور کیا علامہ تفتزانی نے، کہ آپ نے کیا کہا ایک امر معلوم کا حکم لگا رہے ہیں دوسرے امر معلوم پر، تو بھئی اس سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ایک چیز بھی معلوم ہے دوسری بھی معلوم ہے، تو امر معلوم کا حکم امر معلوم پر لگانے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں چیزیں پہلے سے ہی مخاطب کو کیا ہیں معلوم ہیں. کہتے ہیں نہیں بھئی دونوں الگ الگ معلوم ہیں، ایک دوسرے کی طرف منسوب ہونے کے لحاظ سے معلوم نہیں ہے. تو ایک شخص ہے اس کو زید بھی معلوم اور یہ بھی معلوم، اخو کا اس کا کوئی بھائی بھی ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ بھائی اس کا کون ہے، زید ہی ہے، تو زید ان اخوکا کے ذریعے فائدہ حاصل ہوا بھائی، آپ نے اس کو بتلایا. پھر ماتن نے مولانا دو مثالیں ذکر کی، زید ان اخوکا و عمر المنطلق، یہ دونوں مثالیں فائدت الخبر کی مثال بھی بن سکتی ہیں اور لازم فائدت الخبر کی مثال بھی بن سکتی ہیں. فائدت الخبر کیا؟ مخاطب کو فائدہ دینا ہوتا ہے، مخاطب کو فائدہ دینا ہوتا ہے. اور لازم فائدت الخبر میں اپنے علم کی خبر دینی ہوتی ہے کہ مجھے بھی اس بات کا فائدہ تو اس کو پہلے سے حاصل ہے، اس بات کا اس کو پہلے سے پتا ہے، آپ اس کو اپنا علم بتلاتے ہیں کہ مجھے بھی علم ہے. جیسے ایک شخص ہے زید اخو کا، اس فائدت الخبر کیسے آئے گا؟ وہ اتنا جانتا ہے کہ فلان شخص سما بز زید ہے، یہ بات بھی جانتا ہے، اور اخو کا یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی ہے، مخاطب جانتا ہے کہ میرا کوئی، تو زید کو بھی جانتا ہے فلان شخص کا نام ہے اور آپ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا کوئی بھائی ہے، لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ میرا بھائی کون سا ہے. آپ نے کہا زید اخو کا، زید کیا ہے تمہارا، تو آپ نے اس کو کیا فائدہ دیا، خبر کا، فائدت الخبر دیے، فائدت الخبر. اور اگر اس کو پہلے سے پتا تھا کہ زید اس کا بھائی ہے پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں زید اخو کا، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے بھی پتا ہے کہ زید تمہارا بھائی ہے، تو یہ لازم فائدت الخبر ہوا. اسی طرح عمر المنطلق میں بھی. پھر دو مثالیں ماتن نے ذکر کی مولانا، زید اخو کا اور عمر المنطلق. کل کے سبق کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں بھائی، توجہ سے سنو. دو مثالیں بیان کی اور میں نے بتلایا تھا اضافت کے اندر اصل کیا ہے، عہد خارجی ہے، عہد خارجی ہے. اور الف لام کے اندر عہد خارجی بھی اصل اور الف لام جنسی بھی اصل. تو اضافت کے اندر تعریف عہدی اصل ہوئی اور الف لام کے اندر تعریف عہدی بھی اصل اور تعریف جنسی بھی اصل ہوئی. تو دو مثالیں ذکر کی، پہلی مثال تعریف عہدی کی ہے کیونکہ اضافت کے اندر اصل کیا ہے، تعریف عہدی، اور دوسری مثال عمر المنطلق وہ تعریف عہدی کی بھی مثال ہے اور تعریف جنسی کی بھی مثال ہے. تو پہلی مثال میں اخو کا کے اندر تعریف عہدی، خارج میں کوئی تعین فرد مراد لیں گے کہ اس کو معلوم ہے، تعریف عہدی ہے. تعریف عہدی کون سی ہوتی ہے کہ خارج میں کسی متعین شخص کی طرف کیا کیا جائے، اشارہ کیا جائے. تو معلوم ہوا جب زید اخو کا صرف کس کی مثال ہے، تعریف عہدی کی مثال ہے، اور عمر المنطلق کس کی مثال ہے، دونوں کی مثال. تو زید اخو کا صرف تعریف عہدی کی مثال ہے، یہ کلام صرف ایسے شخص کو کہا جا سکتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی ہے، کیونکہ تعریف عہدی کس کو کہتے ہیں، خارج میں وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی ہے، تو یہ اسی شخص سے کہا جائے گا. اسی لیے حال کونہ معرفا باعتبار، تو یہ باعتبار تعریف العہد والجنس، اس کو ماتن نے جو ذکر کیا تھا علامہ طفتازانی نے اس کو حال بنایا، کس سے، المنطلق سے حال بنایا، اخو کا اور المنطلق دونوں سے حال نہیں بنایا. کیوں نہیں حال بنایا، کیونکہ آگے بتلا رہے ہیں بھائی تعریف عہد کے اعتبار سے بھی ہے اور تعریف عہد اور تعریف جنس دونوں المنطلق کے اندر تو ہیں، اخو کا کے اندر، تو لہذا یہ حال المنطلق ہی سے بن سکتا ہے، دونوں سے نہیں بن سکتا. لیکن بہتر یہ تھا مولانا کہ دونوں سے بناتے بھائی، دونوں سے بناتے بھائی. علامہ تفتازانی کی یہ تقریر خدشات سے خالی نہیں مولانا. آگے تفریح کرتے ہیں اور پھر تاویل کیا اللہ شیخ علامہ رضی کے قول کے ذریعے اس کو لے کر آتے ہیں بھائی. علامہ رضی کا قول تو خود صاحب تلخیص کے قول کے خلاف ہے بھائی. اچھا اچھا, تو یہاں تک بات پتہ چل گئی. زید اخو کا یہاں صرف تعریف کون سی ہے؟ عہدی. اور عمر المنطلق, یہاں المنطلق کے اندر تعریف عہدی بھی ہو سکتی ہے اور تعریف جنسی. معلوم ہوا زید اخو کا صرف ایسے شخص کو کہیں گے جو جانتا ہو کہ خارج میں میرا کوئی, لیکن یہ نہیں پتا اس کو کہ وہ زید ہے. تو کہتے ہیں وظاہر لفظ الکتابی, تو ظاہر لفظ کتاب یہ بتلاتے ہیں کہ زید اخو کا اسی شخص سے کہا جائے گا جو جانتا ہے کہ خارج میں میرا کوئی بھائی ہے. لیکن کہتے ہیں اس کی جو شرح ہے اس تلخیص کی جو اسی مصنف نے لکھی ہے, تو انہیں نے لکھی ہے, اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ کلام اس شخص کو بھی کہا جا سکتا ہے جو جانتا ہے کہ میرا بھائی ہے, اور اس شخص سے بھی کہا جا سکتا ہے جو سرے سے جانتا ہی نہیں کہ اس کا کوئی بھائی ہے. تو پہلی صورت اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جو جانتا ہے کہ میرا, یہ تو متن سے ظاہر ہو گیا, اوپر خود بھی بتا دی. یہ جو دوسری شے کو وہ ساتھ ذکر کر رہے ہیں اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جو سرے سے جانتا ہی, یہ محل اختلاف ہے بھائی. ظاہر کتاب تو بتلا رہی ہے صرف جاننے والے کو کہہ سکتے ہیں, اور وہ جو شرح میں ذکر کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے نہ جاننے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کا جواب دیا کہ بھائی بعض محققین نحات نے ذکر کیا ہے کہ تعریف اضافت, مولانا اضافت کے ذریعے جو تعریف آ رہی ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ اضافت میں اصل کون سی تعریف ہے بھائی؟ ہاں, تو اضافت کے اندر تعریف اصل میں عہد خارجی کے اعتبار سے ہے. کہتے ہیں اگر ایسا ہم نہ مانیں تو اس صورت کے اندر غلام زیدن اور غلام لزیدن کے اندر فرق نہ رہے گا بھائی. فرق کیوں نہیں فرق رہے گا؟ دیکھو غلام زیدن اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی خارج میں متعین غلام مراد ہے, زید کا غلام کوئی خاص. دیکھو بھائی آپ نے پڑھا ہے یعنی معرفہ کی طرف اضافت کر دیں تو دوسرا بھی کیا بن جاتا ہے؟ تو یہ غلام و زیدن والا لفظاً بھی معرفہ, معنن بھی معرفہ, خارج میں متعین شخص کی طرف اشارہ ہوا. اور غلام لزیدن یہاں اضافت ہے تو غلام النکرہ ہے, تو نکرہ کے ذریعے کسی متعین کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہاں غلام لزیدن میں زید کا کوئی بھی غلام مراد لے سکتے ہیں, اور غلام زیدین کے اندر زید کا کوئی متعین غلام مراد ہے. تو ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے. تو اگر آپ اس کے اندر اضافت میں تعریف جنسی کو بھی کیا کر لیں, اصل لے لیں. ہم نے کیا کہا اضافت میں صرف کون سی اصل ہے؟ عہد خارجی. خارج میں کسی متعین کی طرف اشارہ ہونا چاہیے. اگر آپ کہیں نہیں جنسی بھی اس کے اندر اصل ہے تو اس صورت میں غلام زیدین کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ جن سے غلام, کسی کوئی بھی غلام زید کا مراد لے سکتے ہیں غلام زیدین سے. اور غلام لزیدین سے بھی ابھی آپ نے پڑھا کہ کوئی بھی غلام مراد لیا جا سکتا ہے. تو دونوں کے اندر کوئی فرق ہی دونوں کے اندر کوئی فرق نہ رہے گا معنی کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہ رہے گا مولانا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کیونکہ عہد ذہنی مراد لیں گے نا بھائی. الف لام ایک عہد ذہنی ہوتا ہے, اور عہد ذہنی جیسے کیا اکل احض, اس طرح قرآن کی آیت بھائی اکل احض ذئب, تو الذئب پر الف لام داخل ہے. یہ لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ ہے, لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ کوئی ایک بھیڑیا مراد ہے. اسی طرح غلام زیدین کے اندر بھی ہم نے کون سا لیا؟ عہد ذہنی مراد لیا, اور عہد ذہنی بھی وہی جنسی ہوتا ہے نا. جنس فی ضمن فرد غیر معین مراد ہوتی ہے, جنس مراد ہوتی ہے فی ضمن فرد. جیسے الذئب کے اندر جنس ذئب مراد تھی فی فرد غیر معین. تو لفظوں کے اعتبار سے الذئب بھی معرفہ, لیکن معنی کے اعتبار سے نکرہ. اسی طرح غلام زیدن لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ, معنی کے اعتبار سے نکرہ ہے. تو لم یبقی فرق ان سے کیا مراد ہے؟ کہ معنی کے اعتبار سے فرق نہیں رہے گا، اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے ابھی بھی دونوں میں فرق ہے، ایک معرفہ ایک نکرہ، تو معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق نہ رہے گا. اس سے بھی کوئی ایک غلام مراد لے سکتے ہیں دوسرے سے بھی. فلم یکن احدہما معرفتن ولا قرن نکرتن، تو ایک معرفہ نہ رہے گا اور دوسرا نکرہ نہ رہے گا. معرفہ نکرہ کی طرح ہوا اور نکرہ معرفہ کی طرح ہوا. لیکن کہتے ہیں بسا اوقات کہہ دیا جاتا ہے، تو معلوم ہوا اضافت اصل میں وضع ہے کسی متعین کے لیے، لیکن کبھی کبھار غیر متعین کی طرف بھی کیا کر دیا جاتا ہے، اشارہ کر دیا جاتا ہے. شیخ رضی تقریر کر رہے ہیں بھائی، جیسے کہ معرف باللام اصل ہے کس کے اندر؟ عہد خارجی کے اندر. الف لام اصل میں عہد خارجی کے لیے اصل ہے، لیکن کبھی کبھار غیر معین کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے. جیسے الذئب کے اندر الف لام کیجیے کس کی طرف اشارہ ہوا؟ غیر معین کی طرف اشارہ ہوا. تو یہ دیکھا شیخ رضی کی تقریر کر رہے ہیں، ان کی تقریر سے کیا لازم آیا کہ الف لام عہد خارجی میں تو اصل ہے، عہد ذہنی کے اندر اصل
نہیں.
حالانکہ صاحب تلخیص نے بتلایا تھا عہد ذہنی میں بھی اصل اور عہد خارجی میں بھی اصل ہے. تم معلوم ہوا یہ تقریر خدشات سے خالی نہیں، بہتر یہ تھا کہ دونوں سے وہ حال بناتے اس کو، تو اتنی لمبی تقریر کرنے کی شاید ضرورت نہ پڑتی. تو کہتے ہیں جو یہاں کتاب میں ذکر ہوا یہ اصل وضع کے اعتبار سے ہے کہ زید اخو کا کس کو کہیں گے؟ جو جانتا ہو کہ خارج میں اس کا کوئی، تو عہد خارجی کیا مراد؟ اضافت نے تعریف عہد خارجی کا فائدہ دیا، اور وہ جو صاحب تلخیص نے اپنی شرح ایضاح میں ذکر کیا کہ اس کو بھی کہہ سکتے ہو جو سرے سے جا ہی نہیں ہے، وہاں پر کس کے اعتبار سے ہوا؟ خلاف اصل کے اعتبار سے ہوا. اصل ابھی بتایا بھائی، اضافت اصل میں کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ متعین فرد کی طرف، لیکن کبھی کبھی کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ غیر متعین کی طرف بھی. تو متعین کی طرف اشارہ ہو یہ تو کتاب والے نے بات کی، کتاب سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کس کو کہیں گے، اس کو معلوم ہے خارج میں میرا کوئی معلوم و متعین ہے، اور کبھی اس کو بھی کہہ دیں گے شرح میں بتلایا تھا کہ جس کو معلوم ہی نہیں ہے، تو وہ غیر متعین والی صورت ہوئی بھائی. غیر وہ عکس سے ہیما، اور یا ان کا عکس کر لیں دونوں مثالوں کا، زید اخو کا اور عمرو المنطلق کا کیا کر لیں؟ خبر کو مبتدا بنا دیں، مبتدا کو خبر، تو زید اخو کا ہے، اب کیا بنا دیا؟ اخو کا. اور دوسرے کو کیا بنایا؟ المنطلق کو عمرو. جی والضابطہ، تو یہاں سے علامہ طفتازانی نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ سوال پیدا ہوا کیا دونوں اسم جب معرفہ ہوں تو جس کو مرضی چاہیں مبتدا بنا دیں اور جس کو مرضی چاہیں خبر بنا دیں، کیا ایسا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک ضابطہ یاد رکھنا پڑے گا آپ کو. ضابطہ یہ کہ جب ایک چیز کی دو صفات ہوں، تعریف والی بھائی، معرفہ کی جو پہچان والی ہیں، ایک چیز کی کتنی صفات ہوں؟ دو صفات ہوں، اور سامع جانتا ہے کہ فلاں صفت سے وہ ذات متصف ہے. سامع کیا ہے؟ تو جس کو جانتا ہے اس کو مبتدا بنا دو، اور دوسری کو کیا بنا دو؟ خبر بنا دو. کیا بنا دو؟ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یہ اس طرح، اسی بات کو علامہ طفتازانی بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں بھائی. خلاصہ کلام میں نے کیا بتلایا؟ ایک چیز کی کتنی صفات تعریف ہیں؟ دو. ایک کے بارے میں مخاطب جانتا ہے کہ ذات اس سے متصف ہے، دوسری کے بارے میں جانتا تو اس کو مبتدا بنا دو اور دوسری کو کیا بنا دو؟ خبر بنا دو. خبر بنا دو. دیکھیے یہی بات کریں گے بھائی، دوبارہ ترجمہ دیکھیں، یہ ذرا کل تیزی میں ہوا تھا. والضابطۃ فی التقدیم، ضابطہ تقدیم کے اندر یہ ہے، انہ اذا کان للشیء صفتان، جب ایک چیز کی دو صفات ہوں، من صفات التعریف، صفات تعریف میں سے، وعرف السامع اتصافہ، اور جانتا ہے سامع اس چیز کے متصف ہونے کو، باحداہما، ان دونوں صفات میں سے ایک سے متصف ہونے کو جانتا ہے، دون الاخرى، نہ کہ دوسری کے ساتھ، ایک کو جانتا ہے اور ایک کو. اب آگے پوری تفصیل بتا رہے ہیں، جس کو جانتا ہے اس کو مبتدا بناؤ، جس کو نہیں جانتا اس کو کیا بناؤ. یہ چار پانچ لائنوں میں صرف اتنی سی بات علامہ تفتازانی بتلائیں گے آپ. جس کو جانتا ہے اس کو کیا بناؤ، جس کو نہیں جانتا اس کو. بس دیکھو یہ بات لمبی کر کے ذرا تفصیل سے بتلائیں گے جی. فَأَيُّهُمَا كَانَ، پس دونوں صفات میں سے کانا جو پائی جائے، بحیث اس حیثیت سے، یعرف السامع کہ جانتا ہے سامع، اتصاف الذات بھی ذات کا اس کے ساتھ متصف ہونے کو، وہو کا طالبی اور وہ سامع طالب کی طرح ہے، طلب کرنے والا ہے، بحسب زعمی کا آپ کے گمان میں. ایک کو تو جانتا ہے اور دوسری کو طلب کرنے والا ہے کہ ان تحکم علیہ بالآخرہ کہ آپ دوسری پہلی پر کیا کر دیں، دوسری کا حکم لگا دیں. تو یجب، تو واجب ہے، ان تقدم اللفظ الدال علیہ کہ وہ جس کو وہ جانتا ہے آپ اس کے لفظ کو مقدم کر دیں، اس کو مقدم کر دیں اس لفظ کو جو اس وصف پر دال ہے، وتجعلہ مبتدا اور اس کو کیا بنا دیں، مبتدا بنا. جس وصف کو جانتا ہے اور دوسری کا طالب ہے تو یہ جس کو جانتا ہے آپ اس کو مقدم کریں اور کیا بنا دیں، مبتدا. اب بتائیں گے دوسری کو خبر بنانا ہے. وَأَيُّهُمَا كَانُوا اور دونوں وصفوں میں سے جو ایسا ہے جو پایا جائے، بحیث اس حیثیت سے، یجہلو کہ وہ جاہل ہے، اتصاف ذاتی بھی ذات کے اس سے متصف ہونے سے جاہل ہے، وہو قد طالبی اور وہ کس کی طرح ہے، طالب کی طرح ہے، بحسب زعمی کا آپ کے گمان میں، طالب ہے کہ ان تحکم بثبوتہ لذاتی او انتفائہ کہ آپ حکم لگائیں کہ یہ ذات کے لیے اس کے ثبوت کا حکم لگائیں یا ذات کے لیے اس کے انتفاع کا حکم لگائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یجب ان تؤخر اللفظ الدال علیہ، واجب ہے کہ اب آپ اس کو مؤخر کر دیں اس لفظ کو جو اس پر کیا کر رہا ہے. دیکھا اتنی خلاصہ کلام کیا، جس صفت کو جانتا ہے اس کو مقدم کر کے مبتدا بنا دو، جس وصف کو نہیں جانتا اور اس کا طالب ہے اس کو مؤخر کر کے خبر بنا دو. فَإِذَا عَرَفَ السَّامِعُ زَيْدًا بِعَيْنِهِ جب پہچانتا ہے سامع زید کو، بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ ذات کے اعتبار سے بھی اور اس کے اسم کے اعتبار سے بھی، وَلَا يَعْرِفُ لیکن یہ نہیں جانتا، اتصافَهُ بِأَنَّهُ أَخُوهُ کہ وہ متصف ہے اس کا بھائی ہونے کے ساتھ، وَأَرَدْتَ اور آپ چاہتے ہیں، اَن تُعَرِّفَهُ ذَلِكَ کہ اس کو بتلا دیں یہ، قُلْتَ زَيْدٌ أَخُوكَ آپ کیا کہیں گے. دیکھو دو صفت تھیں، دو صفات تھیں، ایک ذات ہے ایک شخص ہے، ایک اس کی صفت ہے مسمی بزید، زید کے ساتھ وہ کیا ہے مسمی ہے اس کا نام زید ہے، دوسری صفت اس کی کیا ہے کہ اخو کا مخاطب جانتا ہے کہ میرا خارج میں کوئی، لیکن اس وصف کو جانتا ہے کہ یہ جو نام ہے یہ اسی شخص کا ہے، یہ زید اسی، یہ مسمی بزید یہی ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ ذات اس وصف سے متصف ہے اور اس وصف کے ساتھ متصف ہے یا متصف نہیں وہ اس کو جانتا نہیں ہے اور اس کا طالب ہے. تو آپ اس کو یہ لفظ جو دلالت کرتا ہے ایسے وصف پر جس کو وہ جانتا ہے اس کو کیا کر دیں، مبتدا بنا دیں، اور دوسرا جس کا وہ طالب ہے اس کو کیا بنا دیں، خبر بنا دیں. وَإِذَا عَرَفَ أَخَلَّهُ لیکن اگر اس کا عکس ہو، اگر وہ جانتا ہے کہ یہ ذات ایک ذات ہے معین، وہ میری کیا ہے بھائی ہے، لیکن لا يعرفها انه على التعيين لیکن اس کی تعین کو وہ نہیں پہچانتا، وَأَرَدْتَ أَن تُعَيِّنَهُ اور ارادہ کرتا ہے کہ آپ اس کی تعین کر دیں، عنده اس کے نزدیک، قلتا تو آپ کیا کہیں گے، اخوکا زیدن اخوکا وَلَا يَسِحُ زَيْدٌ اس صورت میں زیدن اخو کا کہنا صحیح نہیں بلاغت کے اعتبار سے، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي قَوْلِنَا کہتے ہیں اس یہ ہماری اس بات سے زیادہ واضح ہوگا، رَأَيْتُ أُسُودًا غَابُهَا الرِّمَاحُ میں نے ایسے شیر دیکھے کہ جن کے جنگل نیزے تھے. تو دیکھو نکرہ کے بعد جملہ اسمی آیا غابوہا مبتدا الرماح اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی اور یہ پورا جملہ پھر صفت ہے کس کی اسودن کی اسودن اور موصوف صفت مل کر مفعول ہے رائیتو کے لئے تو یہاں پر غابوہا کو مبتدا بنایا یہ بھی معرفہ الرماح کو خبر بنایا یہ بھی وجہ یہ کہ یہاں پر پہلے ذکر ہوا میں نے بہت سے شیر دیکھے تو شیر کے بعد شیر کے آنے سے کون سی چیز ہے جس میں جانے پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی جنگل ہے جنگل کی شان یہ ہو گئی کہ اس کو آپ کو معلوم مخاطب کو کیا ہونا چاہیے اب جب شیر کا ذکر آ گیا تو اس کو معلوم ہے یا معلوم اس کو ہو جانا چاہیے تو اس کے اندر اس کے پتہ چل گیا یعنی ذات اس وصف سے متصف ہے مخاطب کو معلوم ہے یا اس کے اندر معلوم ہونے کی کیا ہوئی صلاحیت پیدا اور الرماح نیزوں کے ساتھ کوئی تعلق تھا شیروں کا تو اس صفت کو وہ نہیں جانتا تھا اس کو آپ نے کیا بنا دیا خبر اور پہلے کو کیا بنایا مبتدا یہاں انہوں نے کیا ذکر کیا کہ زیدن اخوکا اور عمرن المنطلقو یہ المنطلق کے اندر تعریف عہدی بھی ہو سکتی ہے اور تعریف جنسی بھی ہو سکتی ہے تو اول تعریف عہدی ثانی تعریف جنسی تو یہ کہہ رہے ہیں وَالثانی یہ جو ثانی ہے یعنی تعریف جنسی کبھی کبھار قصر جنس کا فائدہ دیتی ہے قصر الجنس علی شئین یعنی جنس کو بند کر دیتی ہے کسی ایک چیز پر تحقیقا یا تو وہ بند کرنا کیا ہوگا قصر کیسا ہوگا حقیقی ہوگا جیسے آپ نے کہا زیدن الامیر زید ہی تو آپ نے امارت کو زید کے اندر بند کر دیا جبکہ اس کے علاوہ کوئی امیر نہ ہو تو حقیقتا اور مبالغتن یا مبالغتن آپ کیا کرتے ہیں ایک چیز کو دوسری میں بند کر دیتے ہیں آپ جیسے کہتے ہیں عمرن الشجاع عمر ہی بہادر ہے تو آپ نے شجاعت کو عمر میں بند کر دیا لیکن کیا شجاعت اور کسی میں نہیں ہے شجاعت اوروں میں بھی ہے تو یہ مبالغتن بند کیا حقیقتن بند نہیں اور مبالغتن کیوں بند کیا لکمال فیہ کیونکہ اس موصوف کو اس شے کو اس وصف کے اندر بڑا ہی کمال حاصل ہے تو اس کے مقابلے میں اور گویا کسی درجے میں کسی شمار میں ہی نہیں اَيْ الْكَامِلُ فِي الشُّجَاعَتِ كَانَّهُ لَا يَزَادَ بِشُجَاعَتِ غَيْرِهِ یعنی کامل ہے شجاعت کے اندر گویا کے شمار ہی نہیں ہے غیر کی شجاعت کا کیوں شمار نہیں ہے لِقُصُورِهَا عَنْ رُتْبَةِ الْكَمَالِ اس لئے کہ غیر کی شجاعت جو ہے وہ کم ہے رتبہ کمال سے وَقَذَا اِذَا جُعِلَ الْمُعَرَّفُ بِالْعَامِلْ جِنْسِ مُبْتَدَان اور اسی طرح جب اگر کیا کیا جائے معرف بِالْعَامِلْ جِنْسِ کو کیا بنایا جائے مبتد بھئی یہ جو دو پر مثالیں متن میں ذکر ہوئیں زیدن الامیر انہوں نے کیا کہا معرف بِالْعَامِلْ جِنْسِ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے قصر جنس کا معرف بِالْعَامِلْ جِنْسِ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے قصر جنس کا فائدہ دیتا ہے تو چاہے اس کو خبر بنائے چاہے مبتدا ماتن نے کیا بنایا الامیر کو خبر الشجاع کو کیا بنایا خبر بنایا کہتے ہیں چاہے آپ اس کو مبتدا بنا دیں پھر بھی فائدہ دے گا قصر جنس کا اور خبر چاہے معرفہ بنا دیں اس کی چاہے اس کی خبر نکرہ بنا دیں وَقَذَا اِذَا جُعِلَ الْمُعَرَّفُ بِالْعَامِلْ جِنْسِ مُبْتَدَعًا اسی طرح اگر معرف بالعامل جنس کو کیا بنا دیا جائے مبتدا جیسے الامیر زید والشجاع عمرو تو دیکھا آپ نے مبتدا کو خبر بنا دیا خبر کو مبتدا ولا تفاوت بینہما وبینما تقدما اور کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں کے اندر کون دونوں بھئی یہ جو علامہ تفتازانی نے ابھی دو مثالیں ذکر کی الامیر زید والشجاع ان دونوں مثالوں میں وَبَيْنَمَا تَقَدَّمَا اور وہ جو پہلے دو مثالیں ذکر ہوئیں کون سے زید الامیر متن میں اور عمرو نش شجاع کہتے ہیں ماتن کی جو دو مثالیں ہیں اور میری جو دو ذکر کردہ مثالیں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں کس چیز میں فرق نہیں فی افادتی قصر الامارتی علی زید امارت امارت دونوں طرح پڑھنا درست ہے مولانا فی افادت قصر الامارت علی زید کس چیز کے فائدے میں کہ امارت بند ہے کس کے اندر اور شجاعت علی عمر اور شجاعت بند ہے جی تو آپ کہیں الشجاع عمرن، پھر بھی شجاعت بند کس میں؟ عمر. آپ عکس کریں عمرن الشجاع، پھر بھی شجاعت کس میں بند؟ اسی طرح آپ کہیں زیدن الامیرو یا الامیرو، دونوں صورتوں میں ایک ہی فائدہ ہے. تو حاصل کلام یہ ہوا مولانا، آپ کہتے ہیں زیدن الامیرو یا آپ کہتے ہیں الامیرو
زیدن،
مبتدا کو خبر بنا دیں خبر کو مبتدا، دونوں صورتوں میں جنس بند ہو رہی ہے دوسری چیز پر، جنس بند ہو رہی ہے الف لام جنسی آ رہا ہے نا، جس میں الف لام آ رہا ہے جنسی، وہ چیز بند ہو رہی ہے کس میں؟ دوسری چیز کے اندر بند ہو رہی ہے. مثلا زیدن الامیرو جنس کون سی ہے مولانا؟ الف لام جنسی کس پر داخل ہے؟ امیر پر. تو جنس امارت کو بند کیا کس کے اندر؟ اور زید مبتدا یا خبر؟ زید الامیر، زید کیا ہے؟ تو دیکھو خبر کو جو جنس امارت تھی اس کو بند کر دیا کس میں؟ مبتدا کے اندر بند کر دیا آپ نے. اس کا عکس کریں الامیر زید، تو اب بھی مولانا جنس کون ہے؟ الامیر. اس کو بند کیا کس میں؟ زید میں. اور زید کیا ہے؟ خبر. تو چاہے جنس خبر بنے چاہے جنس مبتدا، اگر جنس مبتدا بنے گی تو خبر میں بند ہو جائے گی، اور اگر خبر بنے گی تو. یہی بات کر رہے ہیں والحاصل ان المعرف بلام الجنس، کے معرف بلام الجنس ان جعل مبتدا، اگر اس کو مبتدا بنا دیا جائے فہو مقصور علی الخبر، تو وہ بند ہوگا خبر پر. سوا ان کا الخبر معرفتا او نکرتا، چاہے خبر معرفہ ہو چاہے نکرہ ہو. ان جعل خبرا، اور اگر اس معرب بلام الجنس کو خبر بنا دیا جائے فہو مقصور علی المبتدا، تو وہ مبتدا پر بند ہوگا. والجنس قد یبقى علی اطلاقہ، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ جنس کبھی مطلق آئے گی کبھی مقید آئے گی، کبھی کیا آئے گی؟ کبھی مطلق آئے گی کبھی مقید آئے گی. اچھا، تو جس انداز میں آئے گی اسی انداز میں قصر بھی ہوگا. اگر مطلق جنس آئی تو مطلق جنس بند ہو جائے گی دوسرے میں، اگر مقید جنس آئی تو مقید جنس دوسرے میں بند ہو جائے گی. جیسے میں کہتا ہوں زید الامیر، الامیر مطلق ہے یا مقید ہے؟ مطلق ہے، کوئی اس کے ساتھ قید ذکر
نہیں.
معلوم ہوا مطلق امارت زید کے اندر بند ہے اور کوئی بھی امیر
نہیں.
لیکن میں کہتا ہوں زید الامیر فی البلدی، اب دیکھو الامیر کو مقید کر دیا میں نے کس سے؟ شہر کے ساتھ. تو آپ یہ مقید بند ہوگا کس میں؟ زید میں. یعنی وہ امیر جو کس میں ہے؟ شہر. وہ صرف زید ہی ہے اور کوئی
نہیں.
تو مطلق امارت آپ نے زید میں بند نہیں کی، بلکہ وہ امارت جو مقید ہے کس کے ساتھ؟
شہر
فی البلد کے ساتھ، وہ بند کر دی کس میں؟ یہ معنی ہے. والجنس قد یبقى على اطلاقه، اور جنس کبھی باقی رہتی ہے اپنے اطلاق پر، جیسے کہ گزری بات بھائی زید الامیر یہ بھی مطلق ہے، عمرو الشجاع، الشجاع بھی کیا ہے؟ تو مطلق شجاعت اور مطلق امارت بند کی تھی. وقد یقید بوصف، اور کبھی کبھار اس کو مقید کرتے ہیں وصف کے ساتھ، او حال یا حال کے ساتھ، او ظرف یا او نحو ذالک یا اس جیسی کسی اور چیز کے ساتھ، مفعول بھی وغیرہ کے ساتھ، جیسے ہوا الرجل، الرجل جنس ہے، اس پر الف لام جنسی آیا. الکریم یہ دیکھا وصف کی مثال ہے، یقید بوصف او حال او ظرف، سب کی مثالیں ذکر کریں گے. الرجل ہوا الرجل الکریم، ہوا مبتدا، الرجل خبر، اور خبر کیا ہے؟ معرفہ معرف بالعامل جنس ہے. اور الکریم اس کی صفت لائے، تو صفت کی وجہ سے بھی یہ مقید ہو گئی جنس. تو مولانا آپ نے جنس رجولیت کو بند کر دیا کس کے اندر؟ ہوا کے اندر، لیکن مطلقا نہیں، کس کے ساتھ؟ مقید یعنی سخاوت کے ساتھ. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوا الرجل وہی مرد ہے اور کوئی مرد
نہیں،
بلکہ وہ سخی مرد ہے اور کوئی سخی مرد
نہیں.
تو یہ مقید کو آپ نے بند کیا دوسرے میں. وہ ہوا سائر راکبا، وہی چلنے والا ہے، آپ نے مقید کیا سائر، اس پر الف لام جنسی تھا، کس سے مقید کیا؟ حال کے ساتھ، راکبا کے ساتھ. تو اب یہ مقید بند ہوگا دوسرے کے اندر. اگر آپ مطلق رکھتے کیا بنتا کلام؟ ہوا سائر، وہی چلنے والا ہے اور کوئی چلنے والا نہیں. لیکن جب آپ نے مقید کو بند کیا اب مانا ہوگا ہوا سائر اور راکبن، وہی سواری پر چلنے والا ہے اور کوئی سواری پر چلنے والا
نہیں.
معلوم چلنے والے اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن سواری پر یعنی مقید حالت میں چلنے والا اور کوئی
نہیں.
وہو الامیر فی البلدی، اور وہی امیر ہے شہر کے اندر. وہو الواہب الف قنطار، قنطار کہتے ہیں مولانا مال کثیر کو، یا کہتے ہیں مولانا ایک لاکھ اشرفیوں کو. ایک لاکھ اشرفیوں کو کیا کہتے ہیں؟ قنطار کہتے ہیں. وَهُوَ الْوَاحِبُ أَلْفَ قِنْتَارٍ، وہی عطا کرنے والا ہے ایک ہزار قنطار. ایک ہزار قنطار، تو دیکھا هُوَ الْوَاحِبُ، الْوَاحِبُ مُعَرَّب بِلَامِ الْجِنْس لے کر آئے، اس نے فائدہ دیا کس چیز کا؟ تخصیص قصر کا فائدہ دیا، وہی عطا کرنے والا ہے. لیکن کیا مطلق عطا کرنے والا؟ نہیں نہیں، دس ایک ہزار قنطار عطا کرنے والا وہی ہے، اور بھی عطا کرنے والے تو اور بھی ہیں لیکن ہزار قنطار عطا کرنے والا اور کوئی
نہیں.
تو آپ نے مقید جنس کو بند کر دیا دوسرے کے اندر. وجمیع ذالک معلوم بالاستقراء، اور یہ سارا جو ہے معلوم ہوتا ہے استقراء کے ساتھ. استقراء کہتے ہیں جستجو اور تلاش سے. وتصفح تراکیب البلغاء، اور بلغاء کی تراکیب میں غور کرنے سے یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. وقوله قد يفيد، جی ماتن نے اوپر کیا کہا؟ قد يفيد قصر الجنس، معرف بلام الجنس کبھی کبار فائدہ دیتا ہے. کس کا؟ قصر معلوم ہوا، ہمیشہ نہیں دیتا، بعض اوقات فائدہ نہیں بھی دیتا. وَقَوْلُهُ قَدْ يُفِيدُ بِلَفْزِ قَدْ اِشَارَةٌ، اور یہ ماتن کا کہنا، ماتن کا کیا کہنا؟ قَدْ يُفِيدُ کہنا. بِلَفْزِ قَدْ کس کے ساتھ ماتن نے ذکر کیا؟ لفظ قَدْ کے ساتھ. اِشَارَةٌ یہ اشارہ ہے، الٰ اَنَّهُ قَدْ لَا يُفِيدُ الْقَصْرَ، کہ کبھی کبھی یہ قصر کا فائدہ نہیں بھی دیتا. کما فی قول الخنسا، جیسے ایک شاعرہ ہے بڑی عرب کی مشہور بھائی، اس نے اپنے بھائی کی وفات پر یہ اشعار کہے، ان میں سے ایک شعر ذکر کر رہے ہیں مثال کے طور پر، کہ اس میں معرف باللام آیا ہے، بلام الجنس ہے، اور پھر بھی وہ تخصیص کا فائدہ نہیں دے رہا. اذا قبح البكاء على قتيل رايت بكاءك الحسن الجميل، جب برا ہو جائے، البكاء على قتيل کسی مقتول پر رونا، رأیتو تو میں سمجھتی ہوں، بکائی علی کا، یہ اضافت ہے مصدر کی مفعول کی طرف، تو میں سمجھتی ہوں تجھ پر رونے کو، الحسن الجمیلا، کیسا اچھا اور بہتر عمدہ سمجھتی ہوں بھائی. جب لوگ کسی مقتولین پر رونے کو برا سمجھیں، تو اس وقت بھی میں تجھ پر رونے کو کیا سمجھتی ہوں؟ اپنے بھائی کا مرثیہ ذکر میں، مرثیہ میں یہ شعر کہہ رہی ہے کہ لوگ ایسا وقت ہو کہ جب لوگ میت پر رونے کو برا خیال کرنے لگیں، اس وقت بھی میں کیا کرتی ہوں؟ اچھا سمجھتی ہوں تیرے اوپر رونے کو بھائی. تو دیکھو رأیتو افعال قلوب میں سے ہمارا نا آپ نے پڑھا ہے، افعال قلوب کتنے مفعول چاہتا ہے؟ دو مفعول چاہتا ہے. بکا کا مفعول اول الحسن الجمیلا، مفعول ثانی ہے، یہ مفعول ثانی ہے. اور افعال قلوب جیسے رأیتو زیدن عالمان، میں نے زید کو کیا جانا؟ عالم جانا. تو یہ اصل میں یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ الحسن الجمیلہ تو مفعول ہے، اور ہماری بات چل رہی ہے مسند کی. مسند جو ہے وہ کبھی کیا کرتا ہے؟ تخصیص الجنس کا فائدہ دیتا ہے، اور یہاں تو یہ کیا ہے؟ مفعول ہے بھائی، بکا کا مفعول اول، الحسن الجمیل مفعول ثانی ہے. تو دیکھیے یہ افعال قلوب اصل میں داخل ہوتے ہیں مبتدا خبر پر. زید قائم، اصل جملہ کیا تھا؟ ادھر توجہ کرو بھائی، اصل جملہ کیا تھا؟ زیدن. آپ نے اس پر رأیتو داخل کیا، رأیتو زیدن عالما، میں نے زید کو کیا جانا؟ عالم جانا. تو دیکھو زیدن مفعول اول، عالما مفعول، لیکن در حقیقت یہ مفعول اول مسند الیہ ہے اور مفعول ثانی مسند ہے، کیونکہ آپس میں مبتدا اور خبر ہیں. تو یہاں بھی اسی طرح بقاء کا مفعول اول یہ دراصل مبتدا ہے، اور الحسن الجمیل دراصل اس کی، اور خبر پر کیا داخل ہوا؟ الف لام جنسی. اور یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ قصر کا فائدہ دیتا ہے، لیکن یہاں پر قصر کا فائدہ نہیں دے رہا. قصر کا فائدہ کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ شاعرہ کیا کہتی ہے کہ وہ وقت جب سارے لوگ کیا کرنا کیا سمجھتے ہیں، مقتول پر رونے کو، اس وقت بھی میں تیرے اوپر رونے کو کیا سمجھتی ہوں؟ اچھا سمجھتی ہوں، اچھا سمجھتی ہوں. تو مخاطب سب کے رونے کو برا جب سمجھنے سمجھے تو میں اس وقت بھی، تو اس نے یعنی مخاطب جس وقت سب کے رونے کو برا سمجھ رہا ہے، شاعرہ نے اس وقت بھی اپنے بھائی پر رونے کو اس سے نکال کر کیا بتا دیا کہ اس پر رونا پھر بھی اچھا ہے، اس پر رونا اچھا. لیکن اگر آپ اس پر قصر کا معنی لیں پھر کیسے معنی ہوگا؟ پھر معنی ہوگا میرے بھائی پر رونا ہی اچھا ہے، میرے بھائی پر. معلوم ہو مخاطب سمجھ رہا ہے سب پہ رونا اچھا ہے، شاعرہ کہتی ہے نہیں صرف میرے بھائی پر رونا ہی اچھا ہے. اور یہ کلام کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ مخاطب یہ سمجھ رہا ہے کہ سب پہ رونا اچھا ہے، مخاطب سمجھ رہا ہے سب پہ رونا برا ہے. مخاطب کیا سمجھ رہا ہے؟ سب پر رونا خود بتلا رہی ہے. قبح البکا والا قتیل، جب مخاطب باقی لوگ سمجھنے لگیں کہ قتیل پر رونا برا ہے، تو معلوم ہوا اگر تخصیص کریں تو پھر تو یہ اس سے کلام ہوگا جو سب کو کیا سمجھ رہا ہے؟ اچھا سمجھ رہا ہے. آپ کہہ رہی ہیں تو شاعرہ کہتے ہیں نہیں، سب پر رونا اچھا نہیں ہے، بلکہ صرف کس پر رونا اچھا ہے؟ میرے بھائی پر رونا. اب تخصیص آ گئی، تو تخصیص کی صورت میں محل کلام بدل گیا، اور تخصیص نہ ہو تو محل کلام اور رہتا ہے. اور جی دیکھیے، فَإِنَّهُ يُعْرَفُ بِحَسْبِ ذَوْقِ السَّلِيمِ، اس لیے کہ پہچانا گیا ہے ذوق سلیم کے ساتھ، وَالتَّبْعِ الْمُسْتَقِيمِ، اور مستقیم سیدھی طبیعت کے ساتھ پہچانا گیا ہے، وَالتَّدَرُّبِ فِي مَعْرِفَتِ کَلَامِ الْعَرَبِ، اور کلام عربی کی پہچان میں مہارت کے ساتھ، ان لَيْسَ الْمَعْنَى هَاهُنَا عَلَى الْقَصْرِ، کہ یہاں پر معنی قصر پر معنی قصر کا نہیں ہے، وَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِحَسْبِ النَّظَرِ الظَّاهِرِ وَالتَّأَمُّلِ الْقَاصِرِ، اگرچہ ممکن ہے بتکلف آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قصر بھی کر سکتے ہیں نظر ظاہر کے اعتبار سے، اور تأمل قاصر تھوڑا معمولی غور و فکر کریں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ قصر کریں گے. لیکن گہرائی میں جائیں تو دیکھیں گے یہاں قصر نہیں. وقیل فی نحو زید المنطلق والمنطلق زید زید الاسم متعین للابتدائی، یہاں امام راضی کی ایک بات ذکر کر رہے ہیں بھائی. امام راضی فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ کہیں زید المنطلق تو مبتدا کون؟ زید، اور خبر کون؟ المنطلق. اور جب آپ کہیں المنطلق زید المنطلق، اب مبتدا کون؟ اور زید اس کے. امام راضی فرماتے ہیں نہیں، اب بھی مبتدا زید ہی ہے، مؤخر ہے، اور المنطلق اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. دراصل وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب دو چیزیں آ جائیں معرف، ایک اس ذات ہو اور ایک وصف ہو، تو ہمیشہ مبتدا کون بنے گا؟ ذات، اور وصف ہمیشہ اس کی کیا بنے گی؟ تو زید ذات ہے اور منطلق کیا ہے؟ وصف. اب ذات کو چاہے مقدم کر دو چاہے مؤخر کر دو، اس میں مبتدا رہنا ہے، اس پر حکم لگے گا آپ حکم لگائیں گے اور جو وصف ہے اس کو ہمیشہ کیا کریں گے خبر ہی بنائیں گے چاہے وہ مقدم آئے اور چاہے مؤخر آ جائے. وجہ اس کی یہ کہ ذات خود قائم ہوتی ہے اور وصف قائم بالغیر ہوتا ہے, تو یہ وصف چاہتا ہے کہ اس کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کی جائے. تو وصف کسی کے ساتھ قائم ہونا چاہتا ہے نہ کہ ذات کسی کے ساتھ قائم ہونا چاہتی ہے. وقیل فی نحو زید المنطلق, اور کہا گیا ہے کہ زید المنطلق, یہ دیکھو منطلق مؤخر ہے, والمنطلق زید, اب منطلق کیا ہے مقدم ہے. الاسم متعین للابتداء, اسم متعین ہے کس کے لیے, تقدم او تاخر, چاہے مقدم ہو اسم چاہے مؤخر ہو. لدلالته علی الذات, کیونکہ وہ دلالت کر رہا ہے ذات پر. والصفت متعینت للخبریت, اور صفت متعین ہے خبریت کے لیے. تقدمت او تاخرت, چاہے مقدم ہو جائے چاہے مؤخر ہو جائے. لدلالتها علی امر نسبی, بوجہ اس کے کہ یہ دلالت کر رہی ہے ایک ایسے امر پر جو نسبی ہے, نسبتی ہے, جو کیا ہے نسبتی ہے, یعنی صفت ہمیشہ اس کی نسبت کی جاتی ہے غیر کی طرف, وہ غیر کے ساتھ قائم ہوتی ہے خود قائم نہیں رہتی, اس لیے کہ وہ دلالت کرتی ہے امر نسبی پر. لِأَنَّا مَعْنَى الْمُبْتَدَأِ, اس لیے کہ مبتدا کا کیا معنی ہے, المنصوب الیہی, منصوب الیہ بھائی اس کی طرف کسی چیز کی کیا کی جائے نسبت کی جائے. وَمَعْنَى الْخَبَرِ الْمَنْصُوبُ, اور خبر کا معنی ہے منصوب, یعنی اس کی نسبت کی جائے. مبتدا وہ ہے جس کی طرف نسبت کی جائے اور خبر جس کی نسبت کی جائے. وَالذَّاتُ هِيَ الْمَنْصُوبُ إِلَيْهِ, اور ذات منصوب الیہ ہوتی ہے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. وَالصِّفَةُ هِيَ الْمَنْصُوبُ, اور صفت کی نسبت کی جاتی ہے. فَسَوَاءٌ قُلْنَا, برابر ہے ہم یہ کہیں زید المنطلق, چاہے یوں کہہ لیں او المنطلق زید, یا یوں کہہ لیں یکون زید مبتدا, زید مبتدا ہوگا, والمنطلق خبرا, اور منطلق خبر ہوگی. وہذا رأی الامام الرازی, اور یہ رائے ہے کس کے امام رازی, امام رازی. ورد, صاحب تلخیص رد کر رہے ہیں اس کو مولانا, ورد اور رد کیا گیا ہے, کہتے ہیں بھئی آپ نے کیا کہا ذات کو ہمیشہ کیا بنانا ہے مبتدا چاہے مؤخر ہو جائے, اور خبر کو اور صفت کو ہمیشہ کیا بنانا ہے چاہے وہ کیا ہو جائے مقدم ہو جائے. کہتے ہیں دیکھیے ہم ایسی تاویل کریں گے, ذات کو خبر بن, ذات کو صفت بنا دیں گے اور صفت کو ذات بنا دیں گے, صفت کو کیا بنا دیں گے ذات بنا دیں گے. دیکھیے آپ نے کیا کہا, المنطلق, المنطلق بھائی زید المنطلق میں کون مبتدا, زید المنطلق اس کی, اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. المنطلق زید کے اندر اختلاف آ گیا, امام راضی کیا فرماتے ہیں المنطلق کو کیا بناؤ خبر بناؤ, اور باقی کیا کہتے ہیں اس کو, یہ مقدم ہے اس کو کیا بناؤ مبتدا بناؤ. کہتے ہیں نہیں بھائی ہم اس میں دیکھو المنطلق زید میں ایسی تعویل کریں گے کہ یہ جو المنطلق صفت ہے یہ ذات بن جائے گی, اور زید جو اس ذات ہے وہ کیا بن جائے گی صفت بن جائے گی. اس طرح دیکھو ورد, اور رد کیا گیا بھی ان المانا, کے معنی کیا ہے, الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم. دیکھا تاویل کی مولانا, کہتے ہیں المنطلق کا کیا معنی ہے, وہ ذات الشخص وہ فرد, الذي له الصفة جس کے لیے کیا ثابت ہے صفت انطلاق. بھائی ادھر دیکھو المنطلق مبتدا ہے زید اس کے, امام راضی فرماتے ہیں نہیں یہ پھر بھی خبر ہی, یہ خبر ہی رہے گی, اور مبتدا مؤخر کو بنانا پڑے گا کیونکہ وہ ذات ہے اور یہ کیا ہے وصف. ہم کہتے ہیں ہم المنطلق کو ذات بنا کر دکھاتے ہیں آپ کو, اور زید کو وصف بنا کر دکھاتے ہیں. کیسے, المنطلق سے ہم کیا مراد لیتے ہیں, ایسی ذات لہو صفت جس کے لیے صفت انطلاق ہے. تو منطلق سے کون مراد, ایسی ذات جس کے لیے کیا ثابت ہے. تو دیکھو المنطلق ذات بن گئی یا نہیں بن گئی, اور زید, زید سے کیا مراد لیتے ہیں, صاحب الاسمی نام والا یعنی مسمى بھی زید. زید سے آپ نے کیا مراد دیا تھا ذات, ذات, اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا مسمى بزید, اور مسمى ہونا یہ صفت ہے یا صفت نہیں ہے, صفت ہے نام والا ہونا. تو دیکھا ہم نے اس کو صاحب افس یا صاحب الاسم بنایا. صاحب کون سا صیغہ ہے مولانا؟ اس میں فاعل صفت کا صیغہ ہے, تو ہم نے صاحب الاسم کی تعبیر میں کر دیا اس کو, اور یہ کیا بن گیا؟ صفت بن گئی, صفت بن گئی. تو اب المنطلق مبتدا رہا اور زید خبر رہا, یعنی ان صفت تجعل دالۃ علی الذات. صفت جو ہے اس کو کیا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ دلالت کرنے والی ہوتی ہے ذات پر. وہ مسندن الیہا, اور اس کو مسند الیہ بنا دیا جاتا ہے. والاسم یجعل دالا, اور اسم کو بنا دیا جاتا ہے ایسا کہ وہ دلالت کرنے والا ہوتا ہے. علی امر نسبی, کس پر؟ ایک امر یعنی صفت پر. وہ مسندن, اور کیا بنا دیا جاتا ہے اس کو؟ مسند بنا دیا جاتا ہے. بھائی سمجھ میں آئی بھائی یہ بات؟ لیکن بہرحال علماء کہتے ہیں بھائی یہ لفظی نزاع ہے, اس سے کوئی بات نہیں. امام راضی نے کیا فرمایا تھا؟ مبتدا ہمیشہ کون؟ صفت. خبر ہمیشہ کون؟ صفت. تو بات تو ابھی بھی وہی ہے, آپ نے المنطلق کو تو ذات بنا دیا, یہی تو وہ کہہ رہے تھے مبتدا ذات ہوگا. آپ نے ازید ان کو صفت بنا دیا, اور وہ یہی تو کہہ رہے تھے خبر ہمیشہ کیا ہوگی؟ صفت ہوگی. تو بات پھر بھی ابھی تک اسی طرح ہے. وَأَمَّا كَوْنُهُ أَيْ كَوْنُ الْمُسْنَدِ جُمْلَةً فَلِلتَّقَوِّي, اور باقی مسند کا جملہ ہونا فَلِلتَّقَوِّي, وہ کس لیے ہے؟ تقوی کے لیے. مسند کو کبھی کبھار جملہ لایا جاتا ہے ہمارا نا, کس لیے جملہ لاتے ہیں؟ تقوی کے لیے, یعنی تاکید کلام میں پیدا ہوتی ہے. جیسے زید قام, کیسے تاکید ہے؟ قامہ کا ایک اسناد پہلے ہوا ضمیر کی طرف ہوا, پھر اس کا اسناد کس کی طرف؟ زید کی طرف. تو دو اسناد آئے, اور دو اسناد سے کلام میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ تاکید. او لکونی ہی سببین, یا جملہ اس لیے لاتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ سببی ہوتا ہے. زید ابوہ منطلق, زید ابوہ سببی. کس کو کہتے ہیں سببی؟ آپ نے پڑھا تھا بھائی, ایک مسند سببی ہے, ایک مسند غیر سببی. غیر سببی میں نے بتایا تھا کہ مسند جملہ ہو اور اس کے اندر ایک وصف ذکر ہوگا, لازمی بات ہے بھائی وصف ہوگا اس میں. وہ وصف اگر اس کے پہلے مبتدا کے لیے ثابت ہے تو مسند غیر سببی, اور اگر پہلے مبتدا کے لیے ثابت نہیں تو مسند سببی. دو چیزیں ذکر ہوئی تھیں یا نہیں؟ دیکھو زید ابوہ قائم, زید مبتدا اول, ابوہ مبتدا, اور قائم کس کے لیے خبر ہے؟ ابوہ کے لیے, مبتدا ثانی کے لیے. تو مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر یہ پورا جملہ اسمیہ ہوا, اور پھر یہ پورا جملہ خبر ہوئی کس کی؟ زید کی. تو دیکھو زید ہے مبتدا اول, ابوہ قائم کے اندر کون سی صفت ہے؟ قیام. یہ قیام زید کے لیے ثابت ہے؟ ثابت نہیں. جب زید کے لیے ثابت نہیں تو یہ کیا ہوا, سببی یا غیر سببی؟ دو چیزوں میں سے, یا مولانا غیر کا لفظ لینا ہے یا نہیں کا لفظ لینا ہے, ثابت ہے یا ثابت جی؟ تو یہ قیام زید کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ ثابت نہیں ہے. آپ نے یہ لے لیا مولانا, آپ نے اب غیر کو لے سکتے ہیں, تو پھر کیا ہوا؟ سببی ہوا. اور اگر ثابت ہوتا, میں کہتا زید ہوا قائم, اب یہ زید وہ کھڑا ہے, تو قیام کس کے لیے ثابت؟ زید کے لیے. تو اب مولانا قیام زید کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں؟ ثابت ہے. کیا ہوا؟ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوا بھائی, کہاں گڑبڑ آئی ہے؟ ایک نہیں ہے اور ایک نہیں ہے, تو یہاں کیا لیا آپ نے؟ ہے. ہاں نہیں تو آپ نے نہیں لیا بھائی, نہیں کو نہیں لیا, تو پھر اب کس کو لینا پڑے گا؟ غیر کو. یا تو نہیں لوگے یا کیا لوگ ہیں؟ غیر لوگ. اور آپ نے کیا کہا؟ زید ہوا قائم. یہ صفت زید کے لیے ثابت ہے. معلوم ہوا نہیں کو آپ نے چھوڑ دیا بلکہ ثابت ہے کر دی بھائی. اب لہذا کس کو لے لو؟ غیر سببی ہوگا. جیسے مولانا صفحہ 135 نکالیں بھائی. آپ نے یہاں پڑھا مولانا کہ مسند کبھی کبھار مفرد لایا جاتا ہے. کس لیے مفرد لاتے ہیں؟ کیونکہ مفرد اس لیے کہ وہ غیر سببی ہوتا ہے اور تقوی کا فائدہ بھی. بھائی مفرد کیوں لاتے ہیں؟ ادھر توجہ کرو. غیر سببی ہوتا ہے اور تقوی کا فائدہ بھی. تو معلوم ہوا جملہ اسی وقت لائیں گے جب وہ کیا ہوگا؟ اس کا عکس کرو. غیر سببی کیا ہے؟ مفرد میں ہے تو جملے میں کیا ہوگا؟ سببی. اور یہاں پر افادہ تقوی نہیں ہے تو جملے میں افادہ تقوی ہوگا. یہی بات تو کی فلی تقوی او لکونہی سببی. یعنی یا تقوی کے لیے ہوگا یا کما مر رہا. جیسے کہ بات گزری تھی کہ انہ افرادہ ہو کہ مسند کو مفرد لانا جو ہوتا ہے یکون کبھی ہوتا ہے لکونہی غیر سببی مع عدم افادت تقوی کہ وہ غیر سببی ہوتا ہے اور افادہ تقوی بھی. جب مفرد کی صورت میں غیر سببی ہوتا ہے تو جملے کی صورت میں یقیناً کیا ہوگا؟ سببی. نیز مفرد کی صورت میں جب افادہ تقوی نہیں ہے تو جملے کی صورت میں پھر یقیناً کیا ہوگا؟ بھئی وہی پچھلی عبارت ذکر کر رہے ہیں ماتین جی. وسبب التقوی اور تقوی کا سبب کیا ہے مولانا؟ ہاں اب یہاں دو باتیں ذکر کریں گے. صاحب تلخیص بتلائیں گے کہ تقوی کیسے آئی اور شیخ عبد القاہر بتلائیں گے تقوی کیسے آئی. بڑی بڑی دلچسپ بات ہے. دیکھو بھائی کیا کہتے ہیں شیخ علامہ سکا کی. وسبب التقوی تقوی کا سبب فی مثل زید قاما زید قاما کے اندر علامہ ذکرہ صاحب المفتاح بنابر اس کے جس کو ذکر کیا ہے صاحب علامہ سکاکی نے ذکر کیا. علامہ سکاکی کہتے ہیں بھائی تقوی کا سبب کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمُبْتَدَعَ لِكَوْنِهِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ کہ وہ جو ہے مبتدا کا مسند الیہ ہونے کی وجہ سے یستدعی تقاضا کرتا ہے وہ اَن يُسْنَدَ إِلَيْهِ شَيْءٌ کہ اس کی طرف کسی چیز کا اسناد کیا جائے. آپ مسند الیہ کو ذکر کرتے ہیں مبتدا کو ذکر کرتے ہیں اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے. مسند الیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف کسی چیز کا اسناد کیا جائے. تو جب آپ نے مسند الیہ کو ذکر کر دیا اب وہ تقاضا کر رہا ہے کہ میری طرف کسی چیز کا اسناد کرو بھائی. اس کے بعد اب ایک لفظ آتا ہے اس لفظ کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس کی خبر بننے کی. تو آپ اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ خبر بنا دیتے ہیں اور اس کا اسناد اس کی طرف کر دیتے ہیں. تو یہ پھر اس کے بعد یہ ایک اسناد آ گیا. اس خبر کا اسناد کس کی طرف ہوا؟ مبتدا کی طرف ہو گیا. پھر اسی خبر کے اندر یہ خبر تھی جملہ اس جملے کے اندر ایک ضمیر تھی وہ ضمیر بھی کس کو لوٹ رہی تھی؟ مبتدا کو. پھر اس کا اسناد جو یہ جو مثلا زید کو فرض کریں زید مولانا مسند الیہ ہے آپ اس کو لے کر آئے اور یہ چاہ رہا تھا میرے لیے مسند لے کر آؤ بھائی. تو اس کے بعد قامہ آیا قامہ میں صلاحیت تھی زید کے لیے کیا بن جائے؟ خبر بن جائے. آپ نے جوڑ دیا اسناد کر دیا تو زید کے لیے کیا ثابت ہوا؟ قیام ثابت ہو گیا. پھر اس قامہ کا اسناد ہوا ہوا ضمیر کی طرف اور ہوا ضمیر دراصل راجے ہے کس کو؟ زید ہی کو راجے ہے. تو مولانا تقرار اسناد آ گیا اور اس تقرار اسناد کی وجہ سے حکم کے اندر کیا آ گئی؟ تاکید آ گئی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زید قامہ ہو زید قائم کیونکہ قائم جو ہے اس کے اندر اس کی مشابہت قامہ کے ساتھ بھی ہے جیسے قامہ میں ضمیر اسی طرح قائم ان کے اندر بھی ضمیر لیکن اس کی مشابہت رجلن کے ساتھ بھی ہے اس میں جامد کے ساتھ بھی ہے جیسے اس میں جامد بدلتا نہیں خطاب غیبت تکلم میں انا رجلن انت رجلن ہوا رجلن یہ خالی عن ضمیر ہے اس لئے بدل نہیں رہا اسی طرح قائمن بھی اس کے مشابہ ہے انا قائمن انتا قائمن ہوا یہ بھی نہیں بدل رہا تو یہ مشابہ ہوا خالی عن ضمیر کے ساتھ بھی اور نیز یہ مشابہ ہے ضمیر والے کے ساتھ یعنی فعل کے بھی مشابہ ہے تو لہذا قائم نہیں مانا کیونکہ اس میں شبہ آ گیا. کیا آ گیا؟ شبہ آ گیا. اس میں ضمیر ہے تو لیکن معتبر نہیں ہے، معتبر نہیں. دیکھیے صاحب مفتاح ذکر کرتے ہیں کہ مبتدا کا ہونا مسند الیہ یستدعی، وہ تقاضا کرتا ہے ان یسند الیہ شیئن، کہ اس کی طرف کسی چیز کا اسناد کیا جائے. فاذا جاء بعدہ، پس اس کے بعد جب آ جائے، ما ایسی چیز، یصلح ان یسند الی ذلک المبتدا، جو صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کا اسناد اس مبتدا کی طرف کر دیا جائے. صرف المبتدا الی نفسہ، تو اس مسند کو مبتدا کیا کر لیتا ہے؟ اپنی طرف پھیر لیتا ہے، کیونکہ وہ تقاضا کر رہا ہے. سوا ان کان خالی عن الضمیر، برابر ہے چاہے وہ خالی عن الضمیر ہو اور متضمنا له یا متضمن ضمیر ہو. فینعقد بینهما حکما، تو دونوں میں حکم منعقد ہو جاتا ہے. ثم اذا کان متضمنا لضمیره، پھر جب وہ متضمن تھا کس کو؟ ضمیر کو. المعتدی بھی، ایسی ضمیر جو معتبر بھی ہے. بأن لا يكون مشابها للخالي عن الضمير، بئی صورت کہ اس کی مشابہت خالی عن الضمیر کے ساتھ، کما فی زید قائم، جیسے زید قائم ان کے اندر ہے. تو یعنی ضمیر غیر معتبر نہیں ہونی چاہیے بلکہ معتبر ہونی چاہیے، یعنی جملہ ہی ہونا چاہیے. تو پھر اس جملے کو صرف، تو صرفہ ذلک الضمیر الی المبتدا ثانیا، تو پھیر دیتی ہے، پھیر دیتا ہے اس اسناد کو، اس اسناد کو پھیر دیتا ہے. کون پھیر دیتا ہے مولانا؟ قامہ، آپ نے کہا نا زید قامہ، تو قامہ کا اسناد زید کی طرف ہوا، پھر قامہ کا اسناد کس کی طرف ہوا؟ ضمیر. اور ہوا ضمیر کس کو راجے؟ زید کو. تو اس نے دوبارہ اسناد کو پھیر دیا کس کی طرف؟ کس نے پھیرا؟ ضمیر نے. جی صرفہ ذلک الضمیر، پھیر دیا اس اسناد کو اس ضمیر نے، الی المبتدا ثانیاً، مبتدا کی طرف دوسری مرتبہ. فیقتصل حکم قوتاً، پس اوڑ لیتا ہے حکم قوت کو. حکم کس کو اوڑ لیتا ہے؟ قوت کو اوڑ لیتا ہے، یعنی اس میں قوت آ جاتی ہے. فعلا ھذا، بنا پر اس کے، یختص التقوی، مختص ہے تقوی. معلوم ہوا بھائی مفرد ہوگا تو پھر تقوی نہیں، کیونکہ اس میں دوبارہ ضمیر، تقوی تو کس نے پیدا کی بھائی؟ آپ نے کہا زید قامہ، قامہ کا اسناد زید کی طرف ہوا، پھر قامہ کا اسناد ہوا کی طرف ہوا، اور ہوا نے پھر اس کو پھیر دیا کس کی طرف؟ کیونکہ ہوا زید ہی کو راجع ہے. تو معلوم ہوا جب ضمیر ہوگی تو تقوی آئے گی، ورنہ تقوی، ورنہ تو ایک ہی اسناد آئے گا. فعلا ھذا، اس بنا پر، یختص تقوی، خاص ہے تقوی، مختص ہوئی تقوی، بما یک، اس مسند کے ساتھ. ما عبارت ہے مسند سے، تقوی مختص ہوئی اس مسند سے. یکون مسندن الی ضمیر المبتدا، جو مسند ہو کس کی طرف؟ ضمیر مبتدا. قام جو مسند ہے ضمیر مبتدا، اسی سے تقوی آئے گی. ویخرج عنہ، اور نکل گئی اس سے، زید ضربتہ، اس، یہ مثال نکل گئی بھائی، یہ مثال کیوں نکل گئی؟ کیونکہ اس کے اندر ضمیر، جو وہ ضمیر جو مسند الیہ ہے، وہ زید مبتدا کو راجع ہے. تو دوبارہ اس، دیکھو زید مبتدا یہ تقاضا کر رہا ہے میری طرف کسی کا اسناد کرو، ضربتہ آیا، آپ نے اس کی طرف کیا کر دیا؟ اسناد کر دیا. پھر اس کے بعد ضرب فعل، تو ان ضمیر اس کے اندر فاعل، تو کیا یہ جو فاعل مسند الیہ ہے یہ زید کو راجع ہے؟ زید کو راجع نہیں، تو اسناد مقرر ہوا؟ مقرر نہیں ہوا، تو لہذا یہ خارج ہوا. ویجب ان یجعل سببیاً، اور واجب ہے کہ اس کو کیا بنایا جائے؟ پھر سببی بنایا جائے. کیا معنی سببی بنایا جائے بھئی؟ انہوں نے کہا تھا جملہ دو باتوں کے لیے مسند بن کر آتا ہے، یا تو وہ فائدہ دیتا ہے تقوی کا، یا اس لیے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ سببی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سببی ہوتا ہے. اور ابھی بتایا زید ضربتہ کے اندر تقوی تو ہے نہیں، تو لازمی بات ہے پھر دوسری چیز ثابت ہو جائے گی کہ کس لیے ہوگا یہ؟ سببی ہوگا یہ. وَأَمَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ وَهُوَ أَنَّ الْإِسْمَ لَا يُؤْتَى بِهِ مُعَرَّنِ الْعَوَامِلِ إِلَّا لِحَدِيثٍ. اچھا یہ تو تھا مولانا شیخ علامہ سکاکی کا مذہب، اب شیخ عبد القاہر کا مسلک ذکر کر رہے ہیں. خلاصہ کلام یہ، شیخ علامہ سکاکی نے کہا زید ضربتہ کے اندر تقوی نہیں، زید ضربتہ کے اندر تقوی الشیخ عبدالقاہر کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زید ضربتہو کے اندر بھی کیا ہے؟ تقوی ہے جی. کس طرح؟ وَأَمَّا عَلَى مَا ذَكَرَ، یہ دوسرا انداز ہے شیخ عبدالقاہر جو واضع ہیں اس فن کے، مولانا سنیے وہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں فی دلائل الاعجاز میں کہتے ہیں وَهُوَ أَنَّ الْإِسْمَ لَا يُؤْتَى بِهِ، اسم کو لایا نہیں جاتا مُعَرَّى عَنِ الْعَوَامِلِ، عوامل سے خالی کرنے کے لئے إِلَّا لِحَدِيثٍ، مگر کسی بات کی وجہ سے، قَدْ نَوَى إِسْنَادُهُ إِلَيْهِ، جس کا ارادہ کیا گیا ہے اس کی طرف اسناد کرنے کا. دیکھئے مبتدا اور خبر ان دونوں میں عامل معنوی ہوتا ہے، ان میں عامل کوئی لفظوں میں آتا
نہیں،
تو آپ لے کر آئے زیدون، آپ نے اس کو خالی کر دیا کس سے؟ ہم عامل سے. تو اسم کو کبھی بھی عامل سے خالی نہیں لایا جاتا، مگر اس لیے کہ آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کی طرف ایک اور چیز کا اسناد کریں، کیونکہ اس کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا. اچھا لا، تو یہ معنی اسم لا یوتا بھی، اسم کو خالی عن العوامل نہیں لایا جاتا، الا لحدیث، مگر کسی بات کی وجہ سے، قد نوا اسنادہ الیہ، جس کے ارادہ کیا گیا ہے اس کے اسناد کا اس کی طرف. زید کو میں لے کر آیا، اس پر کوئی عامل ہے
نہیں،
میں اس لیے اس کو خالی عن العامل لایا کہ میرا ارادہ ہے کہ آگے جو بات آ رہی ہے اس کا اسناد میں کس کی طرف کر دوں؟ اس کی طرف کر دوں. فَإِذَا قُلْتَ زَيْدٌ، جب آپ نے کہا زَيْدٌ، اشعرت قلب السامعی، آپ نے خبر دی سامع کے دل کو، بِأَنَّكَ تُرِيدُ الْإِخْبَارَ عَنْهُ، کہ آپ زید کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خبر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کو آپ عوامل سے خالی لے کر آئے ہیں. فَهَذَا تَوْطِيَةٌ لَهُ وَتَقْدِمَةٌ لِلْإِعْلَامِ بِهِ، تو یہ اس کے لئے توطیہ اور تمہید ہے. توطیہ اور تقدیم کا ایک معنی ہے، تقدیمہ کا ایک معنی ہے، تو یہ اس کے لئے تمہید ہے مولانا، لِلْإِعْلَامِ بِهِ، اس کے خبر دینے کے بارے میں، کہ آپ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں. فَإِذَا قُلْتَ قَامَ، تو جب آپ نے قَامَ کہا، دَخَلَ فِي قَلْبِهِ دُخُولَ الْمَانُوسِ، تو یہ جو قَامَ ہے اس بیٹھ گیا، داخل ہوا اس کے دل کے اندر، جیسے ایک مانوس چیز کیا ہوتی ہے؟ داخل ہوتی ہے. بھئی آپ نے جب زیدن کہا تو اسم کو خالی عن العوامل اس لیے لائے جاتا ہے کہ آپ اس پر ایک چیز کا حکم لگانا چاہتے ہیں، تو جب آپ نے زیدن کہا تو مخاطب کو پہلے سے اشارہ دے دیا کہ میں اس کو خالی عن العوامل اس لیے لائے ہوں کہ میں اس پر کیا کرنے لگا ہوں؟ حکم لگانے لگا ہوں. تو اب وہ مشتاق ہوا اور انتظار کرنے لگا کہ آپ اس پر کیا حکم لگاتے ہیں. تو انتظار کے بعد اب آپ نے قامہ زیدن قامہ کا حکم لگایا، تو گویا اب یہ پورا کلام جو ہے یہ اس کے دل میں کس طرح بیٹھ گیا، جیسے کہ ایک مانوس چیز ہے، کیونکہ وہ پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا اور مانوس چیز ہے، تو اس کی وجہ سے کلام میں کیا آیا؟ ثبوت میں شدت آ گئی مولانا، انتظار کے بعد آیا، مانوس چیز کی طرح آیا، اور اس کے اندر اب کوئی شک اور شبہ دل میں خوب جم کر بات بیٹھ گئی. دخل فی قلبہ دخول المانوسی، تو داخل ہوا یہ اسناد اس کے دل کے اندر ایک مانوس چیز کی طرف. وہذا اشد للثبوتی، اور یہ زیادہ اشد ہے کس کے اعتبار سے؟ یعنی ایک کا ثبوت ہو رہا ہے دوسرے کے لئے. وامنع من الشبہتی والشکی، اور یہ زیادہ مانع ہے شک و شبے سے. وَبِالْجُمْلَتِ لَيْسَ الْإِعْلَامُ بِشَيْءِ بَغْتَةً مِثُ الْإِعْلَامِ بِهِ بَعْدَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ، اور بالجملہ اور خلاصہ کلام یہ مولانا کہ خبر دینا کسی چیز کے بارے میں اچانک یہ اس طرح نہیں ہے کہ خبر دی جائے اس کو تنبیہ کے بعد. بھئی ایک ہے اچانک خبر دینا، ایک ہے تنبیہ کے تنبیہ بعد خبر دینا. تو اچانک جب کوئی بات ذکر کی جائے وہ دل میں اتنی جم کے نہیں بیٹھے گی، لیکن اگر پہلے سے تنبیہ کر چکے ہیں تو پھر خوب جم کر
بیٹھے گی.
تو آپ نے جب کہا زیدن، اس کو اشارہ دے دیا میں اس کو خالی عن العوامل لایا ہوں، میں اس پر کوئی حکم لگانے والا ہوں، تو اب حکم خوب جم کر دل میں بیٹھا جب قامہ آیا. اور اگر آپ کیا کہیں جی، قامہ زیدن کہیں جی، عکس کریں اس کا کیا، ہاں قامہ زیدن کہیں مولانا، تو آپ مولانا آپ کوئی اسم لائے ہیں؟ اسم خالی عن العوامل اسم کوئی نہیں لائے، تو اب جو حکم آ رہا ہے وہ اچانک آ رہا ہے، بعد الانتظار نہیں آ رہا. تو لہٰذا جو بعد الانتظار آئے گا اس میں تاکید ہوگی، پختگی ہوگی، اور جو بعد الانتظار نہیں آئے گا اس کے اندر معلوم ہوا مبتدا کو مقدم کریں گے تو پختگی آئے گی، مبتدا یا مسند الیہ کو مؤخر کریں گے تو پختگی نہیں. یہ معنی ہے. وبل جملہ خلاصہ کلام یہ کہ اعلام بشے کسی چیز کی خبر دینا اچانک، یہ اس طرح نہیں ہے کہ خبر دی جائے تنبیہ کے بعد، تنبیہ اس پر تنبیہ کرنے کے بعد، والتقدیمتی اور تمہید کے بعد. فإن ذلك يجري مجرى تاکید الاعلام فی التقوی، اس لیے کہ یہ قائم مقام ہے کس کے؟ تاکید اعلام بھائی، خبر کی تاکید کے قائم مقام ہے تقوی کے اندر. یہ جو آپ نے پہلے قسم کو ذکر کیا پھر وہ ایک مانوس چیز کی طرح اس کے دل میں جم کر بات بیٹھ گئی، یہ کس کے قائم مقام ہے؟ تاکید ہی کے قائم مقام ہے، بات خوب پکی ہو گئی. پھر تقوی احکام، تقوی اور احکام کا ایک معنی، احکام کا معنی پختہ کرنا، مضبوط کرنا. فیدخل فیہ، لہذا بھائی شیخ کی بات سے داخل ہو گیا مسند تقوی میں، زید ضربتہ و زید مررت بہ، یہ مثالیں بھی کس میں داخل ہو گئیں؟ یہ مثالیں بھی کس میں داخل ہوئیں بھائی؟ تقوی میں داخل ہو گئیں، کیونکہ ان میں مسند الیہ مقدم ہے، اور مسند الیہ مقدم جب ہو تو سامنے کیا کرنا لگتا ہے؟ انتظار کرنے لگتا ہے، تو بعد میں حکم جم کر بیٹھتا ہے اور اس میں تاکید اور پختگی آ جاتی ہے. تو معلوم ہوا زید ضربتہ میں بھی تاکید ہے اور زید مررت بہ میں بھی، حالانکہ علامہ سکاکی کے نزدیک زید ضربتہ میں تاکید نہیں تھی کیونکہ اسناد دوبارہ زید کی طرف نہیں ہو رہا تھا. وَمِمَّا يَكُونُ الْمُسْنَدُ فِيهِ جُمْلَةً لَا لِلسَّبَبِيَّتِ وَلَا لِلتَّقَوِّ خَبَرُ، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے بھائی. اعتراض یہ کہ ماتن نے کیا کہا کہ مسند کو جملہ لاتے ہیں، جملہ کس لیے لے کر آتے ہیں؟ آپ بتلانا فائدہ تقوی کا دینا چاہتے ہیں یا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ مسند کون سا ہے، سببی ہے غیر سببی؟ بھائی اس کے علاوہ بھی ایک دو مقاصد ہیں جملہ اس لیے بھی لاتے ہیں. ایک یہ کہ آپ جملہ جملہ اس لیے لے کر آتے ہیں کہ مبتدا ضمیر شان گزری ہوتی ہے، تو ضمیر شان کی وجہ سے بھی خبر کو کیا لایا جاتا ہے؟ جملہ، کیونکہ ضمیر شان کی خبر ہمیشہ جملہ ہوتی ہے، مفرد نہیں ہوتا، تو جملہ کبھی لایا جاتا ہے ضمیر شان کے لیے بھی. یہ بھی آپ کو کہنا چاہیے تھا، اس کو آپ نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ کہتے ہیں بھائی وہ مشہور بات ہے اس لیے اس کو ذکر نہیں، اس کا پہلے میں ایک دفعہ کہتے ہیں ذکر کر چکے ہیں ماتن، تو اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا. پھر اچھا، تو کبھی کبھی تو بھائی مسند کو، مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے، نہیں مسند کو خبر کی صورت میں لاتے ہیں، تخصیص کے لیے بھی لاتے ہیں، وہ بھی آپ نے ذکر نہیں کیا، صرف تقوی اور سبب کہا. جیسے انا سعیت فی حاجتی کا، میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوئی، تو دیکھو انا مبتدا ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ پورا جملہ سعیت فی حاجتی کا، اور اس جملے نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ تخصیص کا. تو کہتے ہیں تخصیص کو بھی نہیں انہوں نے ذکر کیا. کہتے ہیں بھائی یہاں پر یہ بھی تقوی میں داخل ہے، ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ تخصیص آنا جب مقدم کیا تو سعیتو کا ایک دفعہ اسناد کس کی طرف ہے؟ توون ضمیر کی طرف، اس سے بھی متکلم مراد، اور پھر کس کی طرف ہے؟ آنا کی طرف. تو چاہے تخصیص آ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا آ رہی ہے؟ تقوی بھی آ رہی ہے، وہ الگ بات ہے. تقوی حاصل بلا قصد ہے اور تخصیص حاصل بال قصد، تو تقوی کے لیے ہے کلام چاہے حاصل بال قصد ہو چاہے حاصل بلا قصد ہو. وَمِمَّا يَكُونُ الْمُسْنَدُ فِيهِ جُمْلَةً، اور ان میں سے کہ جن کے اندر مسند جملہ ہوتا ہے، لَا لِلسَّبَبِيَّتِ وَلَا لِلتَّقَوِّي، نہ تو سببیت کے لیے ہوتا ہے اور نہ تقوی کے لیے، ان میں سے کیا ہے؟ خبر ضمیر شان، یہ ضمیر شان کی خبر بھی ہے. وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ، اس کے درپے نہیں ہوئے، لِشُهْرَتِ أَمْرِهِ، کہ اس کا معاملہ بڑا مشہور ہے. وَكَوْنِهِ مَعْلُومًا مِمَّا سَبَقَ، اور بوجہ اس کے معلوم ہونے کے ما قبل سے، ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. وَأَمَّا صُورَةُ التَّخْصِيصِ، باقی تخصیص کی صورت کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ کہتے ہیں نحو انا سعیت فی حاجتی کا میں نے ہی کوشش کی آپ کی حاجت میں ورجل جا آنی اور آدمی میرے پاس آدمی ہی آیا فہی داخلت فی التقوی یہ داخل ہے کس کے اندر مولانا تقوی کے اندر داخل ہے علامہ مرہ بنا پر اس کے جو کہ بات گزر چکی ہے و اسمیتہا و فعلیتہا و شرطیتہا اور کبھی کبھار مولانا جملہ لے کر آتے ہیں یہ تو آپ کو بتایا کسے لے کر آتے ہیں تقوی کے لیے یا سببی ہونے کے لیے ابھی بتایا مسند کو کیوں لاتے ہیں تقوی کے لیے یا سببی ہونے کے لیے لاتے ہیں پھر اس جملے کو کبھی جملہ اسمیہ لاتے ہیں کبھی جملہ فعلیہ لاتے ہیں کبھی جملہ شرطیہ لاتے ہیں کبھی جملہ ظرفیہ لاتے ہیں جملہ ظرفیہ کس کو کہتے ہیں جانتے ہو بھائی جس کا ایک جز کو ظرف ہو ایک جز کیا ہو زیدن فی الدار زیدن تو ایک اسم ہے اور فی الدار ظرف ہے جار مجرور بھی ظرف کہلاتا ہے مجاز تو جس کا ایک جز ظرف ہو یا المال عندی یہ بھی کیا ہے جملہ ظرفیہ ہے اور بعضوں نے یہ کہا جس کا اول جز ظرف ہو مولانا لیکن یہ جس کوئی ایک جز جس کا ظرف ہو وہ جملہ ظرفیہ کہلاتا تو پھر اس جملے کو کبھی اسمیہ لاتے ہیں کبھی فعلیہ لاتے ہیں کبھی شرطیہ لاتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں یہ وجہ ہم بیان کر چکے ہیں جیسے دیکھیے جملہ اسمیہ کیوں لاتے ہیں بھائی کیونکہ جملہ اسمیہ فائدہ دیتا ہے ثبوت اور دوام کا جملہ فعلیہ کیوں لاتے ہیں وہ فائدہ دیتا ہے استمرار اور تجدد کا اور شرطیہ کس لیے لے کر آتے ہیں بھائی آپ معلق کرنا چاہتے ہیں اور کبھی یقین کے ساتھ تو اضافہ لائیں گے یقینی امر میں اور کبھی مشکوک امر میں تو ان وغیرہ لے کر آئیں گے یا کبھی ماضی میں تو لو لائیں گے یعنی ان کون المسند جملہ تن للسببیت و تقوی مسند کا جملہ ہونا سببیت کے لیے ہے اور تقوی کے لیے ہے وکون تلک جملتی پھر اس جملے کا اسمیہ ہونا للدوام و ثبوتی دوام اور ثبوت کے لیے ہے وکونہا فعلیتا للتجدد والحدوث اور اس کا فعلیہ ہونا تجدد اور حدوث کے لیے ہے والدلالت علی احد الازمنت الثلاث علی اکثر وجہ نیز اس لیے کہ وہ دلالت کرتا ہے کس پر تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر مختصر طریقے سے وکونہا شرطیتا اور اس کا شرطیہ ہونا للاعتبارات المختلفت مختلف اعتبارات کی وجہ سے ہے الحاصلت من ادوات الشرط جو حاصل ہوتے ہیں کس سے ادات شرط سے وظرفیتہا اور کبھی جملہ ظرفیہ لایا جاتا ہے کیوں لاختصار الفعلیتی کیونکہ اختصار کرتے ہیں کس کا فعل کا لیا کا اختصار کرنے کے لیے دیکھیے میں کہتا ہوں زید فی الدار زید کس میں ہے بھائی جار مجرور ہے جار مجرور ہمیشہ اپنا کوئی کسی چیز سے متعلق ہوتے ہیں سات آٹھ چیزیں میں نے آپ کو بتلائی تھیں غالباً بھائی کس سے اس میں فاعل اس میں محفوظ صفت مشبہ وغیرہ تو یہ متعلق ہوتے ہیں تو جہاں پر ظرف مستقر آئے مولانا یعنی اس کا متعلق عبارت کے اندر ذکر نہ ہو وہاں پر زید فی الدار آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں زید ثابت فی الدار آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں زید ثبت فی الدار تو بنابر بصرہ والے نحوی کیا کہتے ہیں فعل نکالو اور کوفہ والے کیا کہتے ہیں اسم نکالو بصرہ والے کہتے ہیں اس لیے فعل نکالو کہ عمل کے اندر اصل کون ہے اور یہ جار مجرور یہ بھی تو معمول ظرف بھی معمول ہوتا ہے اور عمل کے اندر اصل فعل ہے تو اصل عمل کو لے کر آؤ اور کوفہ والے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے اور خبر کے اندر اصل مفرد ہونا ہے اور مفرد کون ہوتا ہے فیل نہیں مفرد فیل تو جملہ ہے تو کیا لاؤ اس میں فائل وغیرہ لے کر آؤ اسم لے کر آؤ اچھا تو زید فی الدار اصل میں کیا تھا یہ صاحب کتاب کہتے ہیں اصح مذہب یہ ہے فیل نکالو زید ثبت فی الدار تو دیکھو ایک کلام یہ ہے زید ثبت فی الدار ایک ہے زید فی الدار کون سا مختصر ہے جس میں فیل کو کیا کر دیا تو دیکھو جملہ اسمیہ لے کر جملہ ظرفیہ لے کر آئے کس لیے کہ آپ نے جملہ فعلیہ کو کیا کر دیا مختصر کر دیا یہ معنی ہے وظرفیتہا لاختصار الفعلیتی فعلیہ کا اختصار کرنے کے لیے اس لیے کہ اس ظرفیہ تو یہ جملہ ظرفیہ جو ہے مقدرت بالفعل یا یہ ظرفیہ کیا ہے جملہ ظرفیہ مقدر ہوتا ہے کس کے ساتھ فعل کے ساتھ علی الاصح قول اصح کے مطابق لأن الفعل هو الأصل في العمل اس لیے کہ فعل عمل کے اندر اصل ہے وقیل بعضوں نے کہا مولانا باسم الفاعل کس کے ساتھ مقدر کریں گے لأن الاصل في الخبر ان يكون مفردا، کیونکہ خبر کے اندر اصل کیا ہے؟ مفرد ہونا. ورجح الاول کو ترجیح دی گئی ہے بوقوع الظرف صلۃ للموصول. بھئی جار مجرور کا آپ نے پڑھا متعلق، اس میں فاعل وغیرہ بھی نکال سکتے ہیں اور فعل بھی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں جا الذی فی الدار، جا الذی، جا اس میں اس فعل، الذی اس میں موصول، فی الدار جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوں گے؟ یہاں آپ ثابتن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ثابتن سے متعلق ہو کر یہ تو مفرد ہو جائے گا، اور حالانکہ موصول کا صلہ مفرد نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہوا الذی فی الدار کے اندر متعین ہے، آپ کو کیا نکالنا پڑے گا؟ فعل ہی نکالنا پڑے گا، فعل ہی. تو چنانچہ وہ اپنی دلیل دیتے ہیں مولانا بصرہ والے، کہتے ہیں دیکھو باقی ہر جگہ شک ہے، کوئی کہتا ہے فعل لاؤ، کوئی فعل کا بھی احتمال ہے اور اسم کا بھی، لیکن ایک جگہ ہے وہاں پر فعل کا ہونا یقینی، تو اس جو مشکوک کو بھی محمول کر لو کس پر؟ یقینی پر. تو باقی جگہ کیا لے کر آؤ؟ فعل ہی لے کر آؤ. ورجح الاول ترجیح دی گئی ہے مذہب اول کو بوقوع الظرف صلۃ للموصول، کے ظرف جو واقع ہوتا ہے صلہ کس کے لیے؟ موصول کے لیے. اچھا وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فیل ہی ہوتا ہے، تو اس کو ترجیح دی گئی ہے فیل ہونے کو. مولانا نہ الذی فی الدار اخوک، وہ جو گھر کے اندر ہے تیرا بھائی ہے. وہ اجیبا، اور جواب دیا گیا مولانا بأن الصلۃ من مضان الجملۃ، کہ صلہ ہونا کس میں سے ہے؟ جائے گمان ہے جملے. صلہ اصل میں ہوتا ہی جملے کے صلے میں آتا ہی ہمیشہ کیا ہے؟ جملہ آتا ہے. اس وجہ سے مجبوری کی وجہ سے یہاں ہم نے فعل نہیں نکالا بلکہ کیا، اسم نہیں نکالا بلکہ کیا نکالا؟ فعل نکالا، بخلاف خبر کہ وہ آپ قیاس کر رہے ہیں، اور خبر یہ قیاس مع الفارق ہے. خبر مقام ہے مفرد ہونے کا اور صلہ مقام ہے جملہ ہونے کا، تو آپ ایک جملے کے مقام پر قیاس کر رہے ہیں کس کو؟ مفرد کے مقام کو، لہذا آپ کا قیاس صحیح نہیں ہے. بأن الصلۃ من مضان الجملۃ، اس لیے کہ صلہ جو ہے وہ جملے کے وقوع کے جگہوں میں سے ہے، بخلاف الخبر، بخلاف کس کے؟ خبر، کہ وہ جملے کا محل نہیں ہے بلکہ وہ مفرد کا محل ہے. چلیے هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.